کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ کیسر کے شہر پر جو سب سے پہلے لشکر حملہ آور ہوگا اس کی مغفرت ہو جائے گی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یزید اس لشکر میں شامل تھا، تو اس بنیاد پر یزید کو اچھا جاننا کیسا ہے؟
دیکھیں، یزید کو اچھا جاننا، اور بعض لوگ یزید کو کھلم کھلا آج کے دور میں خصوصاً سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ اچھا کہہ بھی دیتے ہیں، اور بعض تو اس کے ساتھ تعظیم کے القاب بھی لگا دیتے ہیں، حالانکہ یہ سخت ممنوع اور غلط بات ہے کہ یزید کو اچھا کہا جائے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ احادیث طیبہ کے اندر یزید کی مذمت موجود ہے، مسند ابو یعلیٰ، مسند بزار وغیرہ کی حدیث پاک کے اندر موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یزال امر امتی قائما بالقسط، کہ میری امت کا معاملہ بالکل درستگی پر، انصاف پر قائم رہے گا، حتیٰ کہ اس کو بنی امیہ کا ایک شخص جو ہے وہ ڈھائے گا، تبدیل کرے گا، اور فرمایا کہ یقال لہ یزید، یزید کہا جائے گا اس کو۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نام لے کر اس کی جو ہے وہ بتایا کہ یہ اتنا برا شخص ہوگا کہ میری امت کے معاملے کو یہ ڈھا دے گا، تبدیل کر دے گا۔ اور ایک حدیث پاک جو مسند رویانی کے اندر موجود ہے، جسے امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جامع صغیر کے اندر نقل کیا، حضرت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اول من یبدل سنتی رجل من بنی امیہ یقال لہ یزید، یعنی میری سنت کو جو سب سے پہلے تبدیل کرنے والا شخص ہوگا وہ بنی امیہ کا ایک شخص ہوگا کہ جس کا نام یزید ہوگا۔ پہلی بات، یزید کی مذمت جو ہے وہ علماء کرام ہمیشہ سے کرتے ہوئے آئے ہیں، اور اس نے جس طرح کے جرائم کا ارتکاب کیا ہے وہ کسی کے سامنے مخفی نہیں، کہ اس نے شہزادہ رسول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جس بے دردی کے ساتھ شہید کروایا، اور جو خاندان اہل بیت تھا اس کے ساتھ جس طرح کے اس نے معاملات کیے کہ ان پاک بیبیوں کو جس طرح قیدی بنا کر، ان کے گھر والوں کو قیدی بنا کر اس کے دربار میں لایا گیا، اور جس طرح سے گھمایا گیا، یہ تاریخ کی کتابوں کے اندر واضح الفاظ کے اندر موجود ہے کہ اس نے کس طرح اہل بیت کے ساتھ سلوک کیا۔ پھر اس کے بعد اس نے مدینہ منورہ پر لشکر بھیج کر حملہ کروایا، اور مدینہ منورہ میں اس نے سینکڑوں صحابہ کرام اور ہزاروں تابعین کو شہید کروایا۔ مسجد نبوی میں 3 دن تک نماز نہیں ہوئی، مسجد نبوی کے اندر اس نے گھوڑے بندوائے، ریاض الجنہ جس میں لوگ نماز ادا کرنے کے لیے تڑپتے ہیں وہاں پر گھوڑے بندے ہوئے تھے، اس طرح کا اس نے کام کیا۔ کعبہ معظمہ مکہ مکرمہ میں اس نے لشکر بھیجا، اور کعبہ معظمہ کے اوپر سنگ باری کی گئی، پتھر پھینکے گئے، جس کی وجہ سے کعبہ معظمہ کا غلاف جلا، اور اوپر جو مینڈھے کے سینگ موجود تھے وہ بھی جل گئے۔
مینڈھے کے سینگ،
یعنی وہ مینڈا کے جو حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے فدیے کے طور پہ نازل ہوا تھا، وہ کعبہ شریف کے اوپر رکھے ہوئے تھے، وہ بھی جل گئے۔ اس طرح کے اور بہت سارے جرائم، جس میں شراب کو عام کرنا، اور جو محرمات ہیں، محرمات ہوتی ہیں کہ جن سے نکاح کرنا ممنوع ہوتا ہے، اس کو اس نے رائج کیا، عام کیا، بہت سارے ایسے جرائم جو ہے اس کے بارے میں علماء نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ یہ ان کاموں کا مرتکب ہوا۔ تو ہمیشہ سے علماء جو ہے اس کی مذمت کرتے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ ایک شخص نے سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یزید کو امیر المومنین کہہ دیا، تو آپ نے فرمایا کہ تو یزید کو امیر المومنین کہتا ہے، اس کے بعد اس کو کوڑے لگوائے، کہ یزید کو امیر المومنین کہنا، اس کو کوڑے لگوائے کہ اس کو یہ امیر المومنین کہنا جائز ہی نہیں ہے کہ تم نے ایسا کام کیا ہے۔ سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس کی تکفیر کیا کرتے تھے کہ یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، کیونکہ ان تک ایسی باتیں اس کی پہنچی تھی کہ جو کفر کے اوپر مبنی تھیں۔ اگرچہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بارے میں سکوت کرتے ہیں، لیکن اس کو اچھا نہیں کہتے، اس کو کہتے برائی ہیں کہ یہ فاسق و فاجر تھا، یزید پلید تھا، اس کی جو باتیں ہیں وہ بری تھیں، اس کے کام سارے کے سارے برے تھے جو یہ کیا کرتا تھا، لہذا اس کو اچھا کہنا یہ کسی صورت بھی جائز نہیں۔ جہاں تک رہا وہ حدیث مبارکہ، تو بخاری شریف کی حدیث مبارکہ کے اندر یہ ہے کہ سب سے پہلا لشکر جو قیصر کے شہر کے اوپر حملہ کرے گا، غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ اب یہاں پر تحقیق طلب بات یہ ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو یزید کے حامی ہیں وہ عمومی طور پر اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ یزید اس لشکر کے اندر شامل تھا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو حدیث کے اندر جو الفاظ ہیں وہ مدینۃ قیصر ہیں، بعض لوگوں نے اس کو قسطنطنیہ، جو آج کا استنبول ہے، اس کے اوپر اس کو محمول کیا ہوا ہے کہ نہیں، اس سے مراد وہی قسطنطنیہ ہے کہ جو قسطنطنیہ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے لشکر جائے گا، اس کی جو پچھلے گناہوں کی مغفرت ہے اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پہ قسطنطنیہ کا تو تذکرہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس میں مطلقاً مدینۃ قیصر کے الفاظ ہیں، قیصر کا شہر، اب وہ چاہے کوئی شہر ہو، تو سب سے پہلے جو حملہ ہوا تو وہ تو خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا، جنگ موتا جو ہے وہ سن 8 ہجری کے اندر ہوئی، تو وہ سب سے پہلا لشکر تھا کہ جو مدینہ قیصر کے اوپر حملہ آور ہوا، تو اس میں تو یزید کا تصور بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے، علی سبیل التسلیم چلے مان لیا کہ یہ اس سے مراد قسطنطنیہ یعنی آج کا استنبول مراد ہے کہ یہی شہر تھا، تو بھی علماء نے اس بات کی تحقیق کی، البدایہ والنہایہ کے اندر ابن کثیر نے اس بات کو لکھا، اور مفتی شریف الکمجدی صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس بات کو اپنے ان کی کتاب ہے، ان کے رسائل ہیں، رسائل و مقالات شارح بخاری، اس کی پہلی جلد کے دوسرے حصے میں آپ نے پورا مقالہ اس موضوع پر لکھا ہوا ہے، اور اس میں آپ نے کتابوں کے ذریعے اور اسی بات کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنے ایک حاشیہ جو التیسیر نامی کتاب کے اوپر ہے، اس میں اس بات کو بیان کیا کہ تاریخ کی کتابوں کے ساتھ یہ بات ثابت ہے کہ جو سب سے پہلا لشکر قیصر کے شہر کے اوپر حملہ آور ہوا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کے اندر تھا، اور وہ سن 32 ہجری کے اندر ہوا تھا، یعنی وہ پہلے ہو چکا تھا، اس میں یزید تھا ہی نہیں، بلکہ اس کے بعد مزید دو حملے ہوئے، ان دونوں میں نہیں تھا، چوتھے لشکر میں جا کے یزید شامل تھا،
پہلے
لشکر میں تو وہ تھا ہی نہیں، لہٰذا یہ بات ہی غلط ثابت ہوئی کہ یزید کو اس لشکر کے اندر شامل کر دینا یہ زبردستی کی بات ہوگی، ورنہ ایسا کچھ نہیں. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جو الفاظ حدیث پاک میں ہے وہ غفیر لہ ما تقدمہ من ذنبی،
پچھلے
گناہوں کو اس کے معاف کر دیا جائے گا، اس میں یہ تھوڑی ہے کہ اس کے اگلے گناہوں کو بھی معاف کر دیا جائے گا. حدیث طیبہ کے اندر آپ اگر پڑھیں گے تو نماز کے فضائل آئے ہیں، زکات دینے کے بڑے بڑے فضیلت بڑی بڑی فضیلتیں آئی ہیں، جہاد سے بڑھ کر فضیلتیں آئی ہیں، اسی طرح زکات کی فضیلتیں بہت بڑی بڑی آئی ہیں، روزہ رکھنے کی فضیلتیں آئی ہیں، لوگوں کی مدد کرنے کی فضیلتیں آئی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ بندے نے نماز پڑھ لی تو اب آگے جو چاہے کرتا پھرے، اب اس کی مرضی ہے جو کرے گا وہ بخشا بخشا ہے، نہیں نہیں، اس کے پچھلے گناہوں کو وہ بھی صغیرہ گناہوں کو معاف کیا گیا، اگلے گناہوں کو معاف نہیں کیا گیا. دوسری بات یہ ہے کہ سارے کے سارے جو ہے وہ اس بخشش کے اندر اس فضیلت کے اندر آئیں، یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ جب حکم فرما دیا تو ممکن ہے کہ بہت سے افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جو نفاق دل کے اندر رکھتے ہیں، تو یہ تو باقاعدہ الفاظ ہیں کہ جو تلوار کے ذریعے جہاد ہے وہ نفاق کو مٹاتا نہیں ہے، حدیث پاک میں تلوار کے ذریعے جہاد یہ نفاق کو نہیں مٹاتا، اور یزید کی منافقت سب کے سامنے ظاہر تھی کہ وہ کس طریقے سے دین اسلام کے معاملات کو بدلنے کی کوشش کر رہا تھا، تو اس لیے اس حدیث پاک کے ذریعے یہ استدلال کرنے کی کوشش کرنا بالکل غلط ہے، اور علماء اہل سنت کے اور قدیم سے جو علماء اسلام چلتے ہوئے آ رہے ہیں ان کے بالکل موقف کے خلاف ہے، تمام کی تمام امت جو ہے وہ شروع سے ہی اس بات پر متفق رہی کہ یزید جو ہے یہ پلید تھا، اور اس نے جس طرح کے معاملات جو ہے وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیے، اور دیگر جو اس نے باتیں جو اس کے معاملات ہیں جن میں سے کچھ باتیں میں نے ذکر کی ہیں، اس کی بنیاد پر علماء نے اس کو فاسق کو فاجر قرار دیا، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کوڑے لگائے. آج بھی مسلمانوں کے دل کے اندر اس کے لیے سخت نفرت موجود ہے، کوئی اس کے بارے میں اچھا سوچ ہی نہیں سکتا. یعنی ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں جہاں میں ہمیں ان کا غلام بنا کر رکھے، اور یہ دعا جو ہے وہ ہم برسرے ممبر کر سکتے ہیں، یہ دعا ہم ہر نماز کے بعد کر سکتے ہیں، تنہائی میں کر سکتے ہیں، لوگوں کے سامنے کر سکتے ہیں. اللہ نے یزید کو ایسا رسوا کیا ہوا ہے کہ جو لوگ یزید سے اس طرح کی یزید کے بارے میں باتیں کرتے ہیں تو کیا ان کے اندر یہ جرات موجود ہے کہ وہ اس طرح کی دعا کر کے دیکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل بروز قیامت یزید کے ساتھ ان کا حشر کر دے؟ تو یہ خامہ خواہ کیا اسلام کے اندر رکھنا ڈالنے کی کوشش کرنا ہے، ورنہ یزید کا جو معاملہ ہے اس کے بارے میں یہ خود جو ہے اس بارے میں تذبذب کے شکار ہیں، ورنہ ان کو چاہیے کہ دعا کریں کہ جس طرح اہل سنت دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو امام حسین کے غلاموں میں اٹھائے، تو یہ کہہ دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کا یزید کے ساتھ حشر کرے. کوئی نہیں کہے گا اس طریقے سے، اس لیے نہیں کہے گا کہ سب جانتے ہیں کہ یزید کی جو خرابیاں ہیں وہ برائیاں ہیں، وہ ظاہر و باہر ہیں. تو بہرحال اس حدیث پاک سے اولا تو یزید اس لشکر میں شامل نہیں، کیونکہ اس سے پہلے ہی جو ہے وہ تین لشکر جا چکے تھے حملے کے لیے، اور اگر شامل ہو بھی تو اس سے پچھلے گناہوں کی معافی ہے، اگلے گناہوں کی معافی یہ نہیں ہے.